بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 اگست 2009 مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع کا مطالعہ کرایا. اس رکوع کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات، آج اگست کی 14 تاریخ ہے. پوری قوم جشن آزادی یا عید آزادی منا رہی ہے اپنے اپنے انداز سے. بہرحال چونکہ سرکاری طور پر چھٹی ہے، عام تعطیل ہے، ملک گیر سطح کی تعطیل ہے. ایک مضمون ہمارا چل رہا تھا پچھلے کئی اجتماعات سے، جمعہ سے، بلکہ کئی مہینوں سے. اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب اس ملک کے اندر شریعت کے حوالے سے ایک شور برپا ہوا. پہلے کچھ امید پیدا ہوئی، کچھ روشنی کی کرنیں نظر آئیں کہ نظام عدل، ریگولیشن، شریعت کا نفاذ چلو پورے پاکستان میں نہ صحیح ایک حصے میں ہوگا، پورے صوبہ سرحد میں نہ صحیح سرحد کے ایک حصے میں ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ اس کے پھر جو خیر و برکات ظاہر ہوں گی تو شاید اس سے پھر ہم لوگوں کو، باقی مسلمانوں کو بھی ہوش آئے اور اس کے لیے رستہ ہموار ہو پورے ملک میں نفاذ شریعت کے قیام کا. لیکن اس وقت جو بھی ہے، کچھ اپنوں کی بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا جو رخ ہے وہ سیکولرزم کی جانب ہے، وہ مادیت کی طرف ہے. خاص طور پر اجتماعی نظام میں کسی وحی آسمانی کے دخل کو آج کا انسان قبول نہیں کرتا، یہی سیکولرزم. ہم اپنا نظام اپنی مرضی سے، عوام اپنے نمائندے ہیں، وہ خود قانون بنائیں گے، وہ خود دستور بنائیں گے اور وہ اکثریت سے قانون بنے گا. جمہوریت کا اصول یہ ہے، اکثریت کا، اور سیکولرزم کا یہ ہے کہ مذہب کو دخل نہیں ہے اجتماعی معاملات میں، یہ انسان کو خود طے کرنے ہیں، نظام خود وضع کرنا. چنانچہ پوری اس وقت دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا ایک رخ ہے، ان کا جو سر خیل ہے امریکہ، اس نے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں بھی چھیڑی ہوئی ہیں جو اصل میں نیو ورلڈ آرڈر کے نعرے کا حصہ ہے. کہ پوری دنیا میں ورلڈ آرڈر ایک ہی ہوگا، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، جو ہم نے اختیار کیا. امریکہ کا نظام سب سے اعلیٰ اور پوری دنیا کو یہی نظام اجتماعی جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا. اس لیے کہ لاٹھی ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب مذہب والوں کو چاہے یہ چیزیں پسند آئیں یا نہ آئیں, جو وہی آسمانی جس جس کے پاس ہے, یہودیوں کے پاس بھی ہے, عیسائیوں کے پاس بھی ہے کسی نہ کسی شکل میں, اس کی تعلیمات کچھ بھی ہوتی ہوں, جو نظام ہم نے اختیار کر لیا اور وہ چاہے اس وحی کی روشنی میں شیطانی نظام قرار پائے, لیکن اب یہی نظام ہے جو دنیا میں چلے گا. اور اس نظام کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ مسلمان, جن کے اندر یہ جذبہ ہے. باقی ساری دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں مذہب ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے, ایک شخص ذاتی طور پر کچھ عقیدہ رکھے, کوئی دیوتاؤں کو مان لے, کوئی بتوں کو پرستش کرے, کوئی کسی نبی کا پیروکار ہو, اپنے اپنے ان کے طریقے ہوں عبادت کے, کوئی مندر جا رہا ہے, کوئی گردوارا جا رہا ہے, کوئی چرچ میں جا رہا ہے, کوئی سینگوگ میں جا رہا ہے, کوئی مسجد میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے, ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے اور ہے. ہاں اجتماعی نظام میں مذہب کو آسمانی وحی کو کوئی دخل نہیں ہے, وہ تو انسان آج کا انسان اس کی اپنی جو فکر کی سوچ اور فکر کا حاصل ہے, اپنے تجربات کا نچوڑ ہے, اور اپنی اکثریت سے جو نظام انسان وضع کرے گا وہی آج کے لیے قابل قبول ہے. یہ ہے اس وقت کی سوچ, ساری دنیا جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے, لیکن مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ نہیں, رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہونا چاہیے, یہ زمین اللہ کی ہے, مالک وہ ہے, خالق وہ ہے, اور اس نے قانون بھی دے دیا ہے, اس نے اپنا ضابطہ بھی دیا ہے کہ اس کو قائم کرو, اس کو نافذ کرو. تو حق تو یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہو, اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. رب کی دھرتی پر رب کا جو سب سے بڑا باغی ہے شیطان, اس کے نظام کو قائم کیا ہوا, اس کو برداشت کیا ہوا, یہ ہم نہیں گوارا کریں گے. یہ تصور اسلام کے ہاں ہے, مسلمانوں کے ہاں ہے, اور کہیں نہیں رہ گئے. لہذا یہ صلیبی جنگ جو چھیڑی گئی ہے اسلام کے خلاف, یہ بلا وجہ نہیں ہے, یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. ہاں یہ اسلام ہمیں گوارا ہے, مسجد میں چلے جاؤ, اپنی عید بنا لیا کرو, روزے بھی رکھ لیا کرو, نظام کی بات نہ کرو. امریکہ میں رہنا ہے تو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تمہیں وفاداری کا حلف دینا ہوگا, اور وہاں پر جو آئلی نظام ہے قانون اور طلاق کے, ان کی پابندی کرنی ہوگی, چاہے شریعت تمہاری کچھ بھی کہتی رہے. نمازیں جتنی مرضی پڑھ لو, ساری ذات نوافل پڑھتے رہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, نظام کی بات مت کرنا. یہ والا اسلام گوارا, یہ قبول فی الحال, نہیں میں کہہ رہا ہوں فی الحال, وہ آہستہ آہستہ اسلام کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں. یہ بات پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بتائی ہے کہ ان کے ہاں جو دہشت گردی کی تعریف ہے وہ بھی بدلتی ہے. دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا ہے. دہشت گرد کون ہے؟ ایک زمانے میں تصور یہ تھا کہ جو ملیٹنٹ اسلام ہے, جو ملیٹنسی کی طرف آ گئے ہیں, جو اسلامی نظام کو قوت کے بل پر اور بندوق کے زور پر, کلاشن کوف کے بل پر قائم کرنا چاہتے ہیں, یہ ہیں دہشت گرد. اس کے بعد ایک درجہ اور نیچے آئے, یا کہیں آگے بڑھے, آگے بڑھنا زیادہ بہتر ہے, کہ نہیں, جو یہ تصور رکھتا ہے کہ اسلام کا ایک پورا سیاسی نظام ہے, اجتماعی نظام ہے, اور اس اجتماعی اور سیاسی نظام کو قائم و غالب ہونا چاہیے, یہ سوچ رکھنے والا بھی پوٹینشلی دہشت گرد ہے. اس لیے کہ وہ ہمارے نظام کو چیلنج کر رہا ہے, وہ ہمارے نظام کو دل سے قبول نہیں کر رہا, اور کسی بھی وقت کسی ملیٹنسی کا حصہ بن سکتا ہے, یا کسی اور طریقے سے ہمارے خلاف کھڑا ہوگا, یا ہمارے خلاف زبان سے یا قلم سے جنگ شروع کر دے گا, ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے دہشت گرد. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر, وہ جو حامد میر صاحب کے کالم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا, اب تو کئی مہینے ہو گئے, امریکہ میں لاس ویگس میں اسی حوالے سے ایک بڑا سیمینار ہوا تھا, بڑے بڑے دانشور, وہ جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے جو سر خیل ہیں, وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے کتنی کچھ کامیابی حاصل کی ہے, اور کہاں تک کھڑے ہیں اس وقت, کہاں کھڑے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ دہشت گردی اصل میں اسلام ہے جو انہیں نظر آتی. تو وہاں جو نیا نقطہ پیش کیا گیا, اور جس کو لوگوں نے سراہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, کہ یہ جو بظاہر سیکولر اور لبرل مسلمان نظر آتے ہیں, جو تمہاری ہی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں,
ان کی وضع قطع بھی وہی ہے، ان کا رہن سہن بھی وہی ہے، لیکن یہ بھی اگر اس قرآن کو مانتے ہوں، وہ کہیں کہ ہمارا ایمان اس قرآن پر ہے، تو یہ بھی پوٹینشلی دہشت گرد ہیں، اس لیے کہ اس قرآن میں تو یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کی بات کی گئی ہے، یہود کو اپنا ساڑھے سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا ہے، ان سے دوستی سے منع کیا گیا ہے، اور اسلام کے غلبے کے لیے جہاد و قتال کے لیے بار بار اکسایا گیا ہے، للکارا گیا ہے، تو جو شخص اس قرآن کو مانے آئندہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ہمارے نزدیک دہشت گرد ہے، انلس وہ انکار کرے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا. یہ ہے ان کا اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو رخ ہے اور اسلام کے خلاف جو ان کی مہم ہے اس کے اندر اگلا قدم جو پہلے سے انہوں نے طے کر لی. تو جنگ کس کے ساتھ ہے ان کی؟ کہ جو اس تصور کو مانتے ہیں، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اس کتاب کو مانیں گے، اس کے ساتھ جنگ ہے، باقی ساری دنیا کا ایک ہی تصور ہے کہ مذہب کی بنیاد پر اپنے اپنے انداز سے سجدہ کر لو، اپنے اپنے کوئی گردوارے میں چلا جائے، کوئی مسجد میں چلا جائے، بس نظام کی بات نہ کرو، نظام سیکولر ہوگا، لبرل ہوگا، اور اس اصول کے مطابق سب لوگ دنیا جو ہے زندگی گزارے اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں، جو کہ ناممکن. لیکن یہ چیز اللہ کو قبول نہیں، اللہ کے رسول کو قبول نہیں، اللہ کے دین سے بغاوت ہے یہ تصور. چنانچہ یہ بات شریعت قائم ہونی چاہیے، ہمارے ہاں قائم ہوئی، ہونے کا امکان چلا، لیکن ساری دنیا اس کی مخالف ہو گئی، امریکہ کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھنے لگے، ہر طرف سے تشویش کا اظہار ہونے لگا کہ 21ویں صدی میں پاکستان کے ایک علاقے میں شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے اور پاکستانی حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس حکومت کی کیا بساط ہے؟ اس کی گردن تو ہمارے ہاتھ میں. چنانچہ وہ گردن دبائی گئی، بازو مڑوڑا گیا اور اس تجربے کو ناکام بنایا گیا سازش کے تحت، چلنے ہی نہیں دیا گیا، ناکام بنایا کہ کیا بات ہے، تو نافذ ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تو اعلان ہی ہوا تھا. لیکن بحث اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شریعت کی کوئی ضرورت بھی ہے ہمیں؟ شریعت ہے کیا؟ شریعت کس کی ہے؟ چنانچہ یہ وہ موضوعات ہیں جو پچھلے کئی مہینے سے چل رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں سورہ مائدہ، چونکہ تکمیل شریعت کا اعلان بھی اسی صورت میں ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پھر شریعت کے حوالے سے اس کے نفاذ، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اور ایک مسلمان قوم ہو اللہ کے قانون کو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو نافذ نہ کرے، قائم نہ کرے، اللہ کی نگاہ میں وہ کتنی بڑی مجرم ہے، کہاں کھڑی ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں جو اس صورت کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ آ رہی ہیں. قرآن مجید کا وہ اسلوب نہیں ہے جو عام کتابوں کا ہوتا ہے، ایک چیپٹر کے اوپر ایک عنوان باندھا اور اس کے بعد سب ہیڈنگز کے ذریعے اس کے مختلف چیزوں کو ترتیب سے بیان کرتے چلے گئے. نہیں، یہ خطبہ ہے. اس خطبے میں ابھی خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے، ابھی اہل کتاب سے ہو رہا ہے، کئی مشرکین کی بات آئے گی، لیکن غور و فکر کریں گے تو ساری رہنمائی اسی کے اندر ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، رہنمائی یہاں سے اخذ کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو ہوشمند لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں، سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو درست کریں. وہ جو رہنمائی ہے سورہ مائدہ کی، وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. 10واں رکوع جہاں تک ہم پہنچے تھے اور اس کا مضمون کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اہل کتاب سے خطاب ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اہل کتاب ہے یہودیوں اور عیسائیوں، اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا اس کو قائم اور نافذ نہیں کرتے. تو اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے ہو، انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے تم سمجھتے ہو ہمارا کوئی اسپیشل سٹیٹس ہے اللہ کی نگاہ میں، کوئی وی آئی پی مقام ہے، ہماری نسل جو ہے وہ ساری بخشی بخشائی ہے، سیوں فرولنا، جس بنیاد پہ تمہیں فضیلت ملی تھی وہ تھی اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت، اس شریعت کو تم نے قائم نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، لہذا اللہ کی نگاہ میں تمہاری دھیلے کے برابر وقت نہیں. دست مالا شہید، تم کس بنیاد پر اپنی برتری کا دعویٰ کرتے ہو؟ تمہاری کوئی حیثیت تب ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں تم نے اس تورات پر عمل کیا ہوتا، اسے قائم کیا ہوتا. اور اے عیسائیو، تمہاری اللہ کی نگاہ میں اہمیت تب ہوتی، کوئی مقام تب ہوتا، تم نے انجیل پر عمل کیا ہوتا، اس کو قائم کیا ہوتا. اسی آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لیجیے. اے مسلمانوں، تم بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو. یقیناً اللہ نے تمہیں بڑا اونچا مقام دیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کا لقب بھی اللہ نے تمہیں دیا. لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داری دی تھی، جو مشن دیا تھا، اور تم بھی اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھو، کیا تم نے اللہ کی شریعت پر عمل کیا، اس کو نافذ کیا؟ نہیں کیا تو تمہاری کوئی حیثیت. کرتے رہو دعائیں، منہ پہ دے ماری جائیں. ہاں، اللہ کے وفادار تو بنو نا. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اپنی کامل مکمل ترین شریعت تمہیں عطا کی ہے، ہدایت اعلیٰ ترین شکل میں قرآن کی صورت میں تمہیں عطا کر دی ہے، اور تم اسے فائدہ نہیں اٹھانے کو تیار، تم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. نہ اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ، نہ رسول کے احکامات کی کوئی فکر. تو جب تک خود شریعت پر عمل نہیں کرتے اور قائم نہیں کرتے، اے مسلمانوں، تم بھی سمجھ لو کہ اللہ کی نگاہ میں تمہاری دھیلے کے برابر عمر. اس سے آگے فرمایا اگلی آیت میں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. دیکھیے، یہود کہتے تھے ہم ہیں حق پر. پہلے پارے میں بات آئی ہے نا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی، تاریخی اعتبار سے ان کا کیا رشتہ ہے، یہ میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں، اب وقت نہیں ہے. یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اصل دین پر ہم ہیں. عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اصل دین پر آج ہم ہیں. پھر یہود کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ جو یہود ہیں، جو بنی اسرائیلی ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے جو ہیں، اصل میں جنت ان کے لیے، وہ بخشے بخشائے ہیں، ہم ہیں وہ لوگ. ہر دور میں ہر فرقے نے اور ہر نبی کے پیروکاروں نے اپنے اپنے وقت میں یہی دعویٰ کیا کہ ہم حق پر ہیں. آج مسلمان یہ سمجھتا ہے. اصول کیا ہے اس میں؟ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ مسلمان یہاں مراد ہے، میں اور آپ، یہ امت مسلمہ. والذین ہادوا، اور وہ لوگ کے جو یہودی ہوئے. والصابئون، اور جو صابی تھے. صابی یہ کیا فرقہ تھا یا کیا مذہب تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہی تھے، اور مختلف مذاہب کی اچھی چیزیں انہوں نے، جن کو اچھا سمجھا، ان کو اختیار کر لیا اور اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے جوڑتے تھے. ایک رائے اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوئی وہ آسمانی مذاہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فلسفیانہ ایک تصور دین تھا. اور یہ عراق میں جب بخت نصر نے حملہ کیا یہودیوں پر، یروشلم پر، فلسطین پر، اس وقت عراقیوں کا مذہب جو ہے وہ صابی تھا. اللہ عالم، جو بھی ہے، مثلا جو صابی ہے، جو ہندو ہے وہ کہے گا ہم حق پر ہے، جو بدھ مت کا پیروکار ہے وہ سمجھے گا ہم حق پر ہے، نروان ہمیں حاصل ہوگا، کامیابی ہمیں حاصل ہوگی، بھگوان ہم سے خوش ہے، ہندو یہ کہے گا. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ والنصارى، اسی طریقے سے نصارہ بھی ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، اور جس نے عمل بھی اچھے کیے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی حزن ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ تکلیف. اللہ کو ماننے کا کیا طریقہ ہے؟ جو واقعی اللہ کو مانے، اور اللہ کو ماننے کا ایک ہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ کے نمائندوں کو ماننا پڑے گا، وہ جو جن پر وحی آتی تھی اور وہ بتاتے تھے کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، یہ اللہ چاہتا ہے، اس کی توحید، اس کی صفات کمال، اس کی اسماء حسنی. اللہ کا تعارف کیسے ہو رہا ہے؟ پرسنلی تو کوئی نہیں اللہ کو جانتا، کس شے کا بنا ہوا ہے. جیسے جنات کے بارے میں فرمایا کہ اس کو تو ہم نے آگ سے پیدا کیا، انسانوں کو خاک سے پیدا کیا، اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی ماہیت کیا ہے، نہیں جان سکتے. تو ایک ہستی ایسی ہے کہ جو ہمارے ادراک سے، تصور سے ما وراء ہے، یعنی اس کی ذات کس شے کا بنا ہوا ہے. اس کے اندر تو کہا گیا کہ اگر کوئی بحث کرے اور اس کو معین کرنے کی کوشش کرے گا وہ شرک میں ملوث ہو جائے گا. یہ چیپٹر بند ہے، کلوز. ایک ہستی ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات اسی نے بنائی ہے. الحی، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ زندہ ہے. باقی سب جو موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے زندہ کیے اور بنائے، قائم کیے، قائم ہے، جب چاہے ختم کر دے. اس کی صفات ذاتی ہیں، باقی تمام مخلوقات میں جو بھی اعلیٰ ترین صفات بھی ہے کسی کے پاس، وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ. اب یہ تصور ہے اللہ کا، اور اس کو ہم پہچانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے، اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے. وہ ظاہر بات ہے علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، علیم خبیر، سمیع بصیر، رؤوف الرحیم. وہ ذات ہے جو اس پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر ایمان لائے. یوم آخر پر ایمان کیسے ہوگا؟ جو اس کے نمائندے آئے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک عالم آخرہ ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا آج تک، جو سب پردہ غیب میں ہے، جو اللہ کو مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور ماننے کا حق کیا ہے؟ جیسے رسول نے بتایا ویسے مانے، آخرت کو مانے جیسے کہ آخرت کو ماننے کا حق ہے، جیسے رسول نے بتایا اس کی تفصیلات. اچھا، پھر ماننے کے بعد وعامل صالحا، نیک عمل بھی ہو، اس کا زندگی بتا رہی ہو کہ ہاں یہ آخرت کو سمجھتا ہے، اصل زندگی وہ ہے، منزل وہ ہے، اس نے دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود نہیں بنایا، یہ دنیا کا حریص نہیں ہے، یہ دولت کا غلام اور بندہ نہیں ہے، اس نے مال و دولت اور دنیا کو اپنا معبود نہیں بنایا ہوا، معبود کا درجہ اللہ کو دیا اور منزل آخرت کو سمجھا. اس کی زندگی گواہی دے رہی ہو، شب و روز کا عمل بتا رہا ہو. وعامل صالحا، اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جو رسولوں کو ماننے والے ہیں اور پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے. جب رسول کو مان لیا، یہودیوں نے مان لیا اللہ کو، اللہ کے رسول کو، تو اسی رسول نے تمہیں خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس کی پیشین گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، آج اسی اللہ نے جس کو تم مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. ایمان، عمل صالح، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اس کا تقاضا پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کو نہ مانو. اور وہ رسول یہ ہے، اس وقت کے لیے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تورات تو محفوظ ہی نہیں ہے، تم مانتے ہو اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، تو جو اصل مکمل کتاب بھیجی جس کی حفاظت کا ذمہ لیا اس کو مانتے نہیں ہو، جو محرف شدہ کتاب ہے اس کو مانتے ہو. یہ اصل میں اللہ کا انکار ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول کو مانتے ہو اور اسی رسول نے پیشین گوئی کی تھی ایک اور رسول کی آخری زمانے میں، جگہ جگہ پیشین گوئیاں موجود تھیں، اس کو نہیں مانتے کہ وہ بھی اللہ کا رسول ہے، پہچانتے ہو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو ایک تو اللہ اور یوم آخر پر ایمان، اور امپلائیڈ ہو گیا رسالت پر ایمان، اور عمل صالح بھی ہے. آج مسلمان، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نمائندہ امت ہے، دین حق ہمارے پاس ہے. لیکن دین حق کو تو میں مانوں اور اس پر فخر بھی کروں، لیکن نہ نماز پڑھنے کے لیے میں تیار ہوں، نہ حرام سے رکنے کے لیے تیار ہوں، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، تو میرا گریبان پکڑا جائے گا. جنت کس کے لیے؟ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے متقین کے لیے، جو اللہ کو رسول کو مانے اور ساتھ عمل بھی اچھے کریں. خسارے سے کون بچے گا؟ وہ بڑی ناکامی، بڑا خسارہ، وہ جہنم ہمیشہ کی عذاب، اس سے بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لائیں، نیک عمل کریں، دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں، اور جب حق کے عالم بردار بن کے کھڑے ہوں گے تو مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، اس کو برداشت کریں، سب اس سے تعامل. تو اپنے وقت میں بھی، اس وقت تو مسلمان واقعی دین حق والے ہیں، لیکن کیا میں مسلمان نسل میں پیدا ہو گیا تو جنت پیدائشی حق ہے؟ نہیں. ہاں ان تقاضوں کو پورا کرو. یہودی اپنے وقت میں بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی, چلو حضرت موسیٰ کو مان لیا انہوں نے اللہ کے نبی, لیکن شریعت پر عمل نہیں کر رہے جو اللہ نے دی ہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. قرآن نے ان کے اسی تصور کی تو نفی کی ہے کہ محض یہودی ہونے سے جنت نہیں مل جائے گی یا محض نصرانی ہونے سے جنت نہیں ملے گی, ایمان کے ساتھ ساتھ اپنا عمل درست کرو. تو آج مسلمانوں کے لیے اس آیت میں پیغام ہے, امت مسلمہ کے فرد ہیں لہذا ہم تو بخشے بخشائے. یہی وہ غلط تصور, تلک امانیہم, ایمان اور پھر عمل صالح. ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. محض کسی ایک نسل میں کسی ایک امت میں ہونے سے جو ہے وہ جنت نہیں مل جائے گی. یہ ہے حاصل اس آیت کا. اور جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کے سفیروں کو بھی ماننا ہوگا, رسولوں کو, اور جب ایک رسول کو ماننا ہے تو تمام رسولوں کو ماننا پڑے گا. لا نفرق بین احد من رسلہ, یہ مسلمان ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. تو اس آیت کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نسل میں ہونا, کسی خاص ایک امت میں ہونا, اگرچہ ایک وقت میں وہ امت ہی امت برحق تھی, لیکن اگر وہ بھی اس امت کے لوگ بھی عمل صالح نہیں کر رہے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے اس وقت. اور آج یہی امت برحق ہے. اگر حضرت موسیٰ کو مانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ نے آج قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا, ان کو مانو گے تو اللہ پر ایمان تمہارا معتبر ہوگا. اور پھر ساتھ نیک عمل کرو. جو کوئی یہ کرے اس کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کوئی اندیشہ نہیں, کوئی حزن نہیں. وہ دنیا کی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو, کسی علاقے کا رہنے والا ہو, ان تقاضوں کو پورا. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل, دیکھیے بار بار تذکرہ بنی اسرائیل کا, یہود اور نصارہ کا آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے میں بتا چکا ہوں. مسلمانوں تم سے پہلے شریعت ان کو دی گئی تھی, انہوں نے شریعت کے ساتھ بے وفائی کی تو ان کا کیا حشر ہوا دنیا میں ذرا دیکھو. حالانکہ وہ زمانے میں اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی نمائندہ امت تھے, اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی جیسے آج مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے خود ہی اللہ کی مدد لینے سے انکار کیا ہوا. نہیں, پروردگار تیری مدد نہیں چاہیے, ہمیں امریکہ کی چاہیے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ وہ جو ایک شرط ہے وہ ہم پوری کرنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم میرے دین سے وفا کرو, تم نے مجھے اپنا رب ماننا ہے, واقعی میرے غلام بن جاؤ تو دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہاری پشت پر کھڑا ہوں, کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. ہم نے کہا نہیں, یہ شرط منظور نہیں ہے پروردگار, اصل میں ہمیں تیری مدد کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک الگ ہے مسئلہ, لیکن اصولی طور پر اللہ کی مدد آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے اگر ہم اللہ کے وفادار بن جائیں. قرآن بار بار کہتا ہے جب غزوہ احد میں وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر جو آیات نازل ہوئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انہ لا یحب الکافرین, یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی اب حمایت کافروں کو حاصل ہو گئی ہے. یہ اٹل اصول ہے, اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اس کی ہمدردیاں یہ نہیں کہ بدلتی رہتی ہیں, آج کفار کے ساتھ ہیں اور آج مسلمانوں کے ساتھ ہیں, اب عیسائیوں کے ساتھ ہیں, اب یہودیوں کے ساتھ ہیں. نہیں, جو اس کا وفادار ہے بس, اصول وہی ہے. تو ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں, شریعت نافذ کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی, اور سارے وعدے اللہ کے جو آخرت کے حوالے سے بھی ہیں وہ بھی تب ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو, اس کی بندگی اور غلامی میں زندگی گزارو, مانو کہ وہ رب ہے ہم بندے ہیں, اور بندے بن کر دکھاؤ, تو پھر دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری. اصل میں تو آخرت ہے جو تمہاری ہے, اصل شے بھی وہی ہے. دنیا کا کیا ہے, اپنا اپنا وقت پورا کر کے حشر چلتا بنے گا, یہاں کے میلے چلتے رہتے ہیں, کب کس کا وقت آ جائے, بلاوا آ جائے, یہ تو بڑا عارضی سا قیام ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کتنا وقت لے کر آئے ہیں, ہمارا ویزا کب تک کا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم, جس کے پاس کب تک کا ویزا ہے یہاں کا, اچانک بلاوا آ جائے گا. تو یہاں کی سختیاں اور یہاں کی آسانیاں یہ بالکل سیکنڈری ایشو ہے. لیکن تم چونکہ اسی دنیا میں ہو تم اس کو بنیادی سمجھتے ہو، تو یہ بھی جان لو کہ اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری اگر کرو گے اے مسلمانوں بحثیت مجموعی، تو دنیا میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے خوشحالی آئے گی، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں غلبہ ملے گا، تمہیں اقتدار ملے گا، اور آخرت تو ہے ہی تمہارے لیے. والعاقبت عند ربک للمتقین، متقین کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے، وہ ہے متقین. تو بنی اسرائیل کو بھی شریعت دی گئی تھی، ہوا کیا؟ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو یہود ان سے عہد لیا تھا، بڑا پختہ عہد. قرآن مجید میں کئی جگہ اس عہد کا تذکرہ ہے. وہ عہد کیا تھا؟ کہ اللہ نے جو شریعت عطا کر دی ہے، جو دین عطا کر دیا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارو گے اور اسی کو قائم و نافذ کرو. بنی اسرائیل سے بھی یہی عہد تھا، عیسائیوں سے بھی یہی تھا، اور یہی مسلمانوں سے. وارسلنا الیہم رسولا، اور ان کی طرف تو ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ایک نہیں کئی رسول آئے، سینکڑوں نبی آئے. کلما جاءہم رسول بما ذکروا انفسہم، عملاً انہوں نے کیا کیا، ان کی تاریخ، اس کا بڑا حصہ. فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا ایسے احکامات لے کر جو ان کے جی کو، ان کے نفوس کو پسند نہیں آتے تھے، یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ تقاضا دین کا جو آیا شریعت کا، یہ ہمارے من کو نہیں بھاتا. اب بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ مالک نے جو بھی تقاضا کیا وہ تمہارے دل کو پسند آئے یا نہ آئے، تم تو غلام ہو، بندے ہو، تمہیں تو کرنا ہے، تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ کوئی اپنے آقا کی وہ باتیں تو میں مان لوں گا جو مجھے پسند ہیں، اور جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور جو مجھے دل کو نہیں پسند آ رہی، بھاری لگ رہی ہیں، مشکل لگ رہی ہیں، وہ نہیں مانوں گا. یہ تو تم نے پھر اللہ کو اپنا آقا رب مانا ہی نہیں، پھر تو اپنے نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہو. ہاں یہ چیزیں کر سکتا ہوں، نفس کو پسند ہے کر لوں گا، یہ نفس کو نہیں پسند ہے یہ نہیں کروں گا. یہ اللہ کی غلامی نہیں ہے، یہ نفس کی غلامی. تو بنی اسرائیل نے یہی کیا، عہد ہو گیا تھا کہ شریعت پر عمل کریں گے، اس کو نافذ کریں گے، میثاق لے لیا گیا، قول و قرار لے لیا گیا، لیکن عملاً یہ کام کیا انہوں نے کہ جب رسول ایسے تعلیمات لے کر آتے تھے تو ان کے دل کو پسند نہیں آتی تھی، بھاری محسوس ہوتی تھی، تو کیا کرتے تھے؟ فریقاً کذبوا، ایسے رسولوں کا وہ اول تو انکار ہی کر دیتے تھے انہیں اللہ کا رسول اور نبی ماننے سے، جیسے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا. وہ فریقاً یقتلون، اور بہت سے رسولوں اور نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، قتل کرنے کے درپے ہوئے، بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم مانے، اللہ کے نمائندے نے جو بات کہہ دی اس کو اس پر عمل کریں، چاہے دل کو بھا رہی ہے نہیں بھا رہی، آسان لگتی ہے یا مشکل لگتی ہے، رب کا تقاضا ہے کرنا ہے، طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا. الٹا وہ رسولوں کے خلاف ہو گئے، بعض نبیوں اور رسولوں کو انہوں نے نبی رسول ماننے سے انکار کر دیا، تکذیب سیدھی سیدھی، اور بعض کی مخالفت میں یہاں تک گئے کہ کئی نبیوں کو قتل کیا انہوں نے. اتنی ڈھٹائی، مجرمانہ ذہنیت جو ہے وہ اس درجے ان کی پست تھی کہ نبی اور رسولوں کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتا. اور یہ ہوا ہے، حضرت زکریہ کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا، یہ دونوں نبی ہیں اللہ کے. حضرت عیسیٰ تو اللہ کے رسول ہیں، نبی سے بھی ایک اونچا درجہ بلند. اپنے بس پڑتے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ان کو سولی چڑھوا دیا تھا، ان کا تو آج بھی یہ عقیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں اٹھا لیا. یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی چڑھا دیا، عیسائیوں کا موقف یہ کہ سولی چڑھا دیے گئے تھے اور اس کے اصل مجرم یہودی ہیں، اگرچہ آج یہودیوں کا جو ان کے اوپر ایک پریشر ہے عیسائیوں پر، اور جیسے وہ حاوی ہیں عیسائیوں کے اوپر، پورا معاشی شکنجہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے، آج عیسائیوں سے انہوں نے کہلوا لیا ہے کہ نہیں یہودی جو ہیں بری ذمہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب سے اور ان کے خون سے. یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ تو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یا آسیب ایسا سوار ہوا عیسائیوں کے سر پر یہود کی شکل میں، یہ ساری ہسٹری میں جو سب سے بڑا ایلیگیشن تھا یہود کے اوپر کہ انہوں نے ہمارے نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی، آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس الزام سے بھی بری ہیں. باقیف اپنے بس پڑھتے تو انہوں نے سوری چڑھایا. عیسائی کہتے ہیں ہم نے, یہودی کہتے ہیں ہم نے چڑھایا, عیسائی کہتے ہیں صلیب دیے گئے تھے پھر اللہ نے زندہ کیا اور پھر اٹھا لیا آسمانوں میں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب نہیں دیا گیا, مصلوب نہیں کیا گیا, بلکہ وہی شخص جس نے غداری کی تھی وہ صلیب پر چڑھا تھا اور حضرت عیسیٰ کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, فرشتے انہیں اٹھا کر لے گئے ہیں آسمانوں. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. وما قتلوہ ما صلبوہ, نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی. تو بہرحال یہودی تو سمجھتے ہیں اور انہوں نے کوشش بھی کی اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل صلیب دے دیا حضرت عیسیٰ کو, یہ ان کے جرائم ہیں. وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ, انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی, ہم اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, ہم نے کئی نبی قتل کر دیے کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. یعنی جب منکرات میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دیتا ہے, اس کی سنت ہے, پکڑ نہیں آتی. کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے, سفید جھوٹ بول رہا ہے, لیکن اس کی زبان پہ چھالا نہیں پڑے گا. جب تک وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے اللہ نے اسے آزادی دی ہوئی. ہاں اسے بتا دیا گیا جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں, جو کوئی جھوٹ تم نے بولا اس کا ایک ایک کا حساب ہوگا, بچ کے کوئی نہیں جائے گا وہاں. لیکن دنیا میں جتنا مرضی بول لو جھوٹ, عہد جتنے مرضی توڑ ڈالو, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, سرکاری اعداد و شمار, سرکاری طور پر جو چیزیں نشر کی جاتی ہیں سب کو معلوم ہے, جھوٹ کا پلندہ, حقائق کو مس کرنا, عوام کو اندھیرے میں رکھنا اور جھوٹ بولنے میں جو ہے وہ آخری حدود کو پھلانگ جانا, یہ تو ہمارے یہاں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وعدہ خلافی, کس کس کو روئیں گے آپ. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, شریعت توڑ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی, تو ان کی جسارت بڑھتی چلی گئی, ان کا کچھ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ نبیوں اور رسولوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. تو وہ حسبوا أن لا تكون فتنة, وہ یہ سمجھنے لگے کہ کوئی ان پر مصیبت نہیں آئے گی, اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی. فعموا وصموا, پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے, یعنی اندھا دھند, گناہ, منکرات, ان کا ارتکاب, اللہ کی شاہکام کی دھجیاں بکھیرنا, شریعت کا مذاق اڑانا, اس میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے. اب آگے حذف ہے, فرمایا ثم تاب علیہم, ثم تاب اللہ علیہم, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی. یہاں ایک حذف ہے, حذف کیا ہے کہ جب انہوں نے وہ تمام حدود پھلانگ دی اور انبیاء اور رسولوں تک کو قتل کرنے کے درپے ہوئے تو پھر ہماری طرف سے بہت بڑا عذاب آیا ہوں. اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں, وَقَضَيْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا, ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں, یہود کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا, یعنی جو کچھ انہوں نے کرنا تھا اللہ کو معلوم تھا, کہ دو مرتبہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے. فساد مچانے سے مراد اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیرو گے, شریعت کو پاؤں تلے روندو گے, احکام شریعت کو, گناہ اور منکرات کا ارتکاب کرو گے. لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور بڑی سرکشی مچاؤ گے, اور دونوں مواقع پر پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سخت ترین سزا دے گا. چھوٹے چھوٹے عذاب تو آتے ہی رہیں گے, دو بڑے بڑے عذاب آئیں گے تمہاری اس امت پر. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے تو پھر بڑا عذاب آیا. پہلا بڑا عذاب کب آیا تھا ان کی تاریخ میں؟ اب یہ بھی قرآن مجید نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے, اگرچہ یہ نہیں کہا کہ کس سن میں آیا, لیکن وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں, تورات میں بھی محفوظ ہیں, ہسٹری کا حصہ ہے, لیکن وہ واقعات کی طرف اشارہ کیا. پہلی بڑی تباہی ان پر آئی تھی 587 قبل مسیح میں, تقریباً 600 قبل مسیح, بخت نصر کے ہاتھوں. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, آپ کی بعثت تک 2000 سال کی تاریخ تھی ان کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, ان میں 2000 سال کا فرق. حضرت موسیٰ کے دور میں دین غالب نہیں ہوا، صحرا کے اندر پھرتے رہے، قوم نے انکار کر دیا جہاد سے، جہاد و قتال سے، سزا دی گئی 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے پھرو گے، اسی صحرا میں بھٹکتے رہے، اور حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون بھی رسول بنا کر ساتھ ہی مبوس ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر پہلے خلیفہ جو ان کے تھے یوشع بن نون، اس کی زیر قیادت پھر قوم نے جہاد کیا، اب نئی جو نسل صحرا کے اندر پروان چڑھی تھی اور جنہیں اب دین کی تعلیمات کھلے آزادانہ ماحول میں ملی اور ان کی تربیت ہوئی ایک حد تک، اب وہ نسل تیار ہو گئی تھی، چنانچہ اس نے جہاد کیا اور پھر فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، پھر یہ حکومت مستحکم ہوتے 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 300-400 سال میں پھر یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت، یہ ان کا گولڈن ایرا ہے، سب سے زیادہ سنہری دور حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ ان کا جو دور حکومت ہے یہ سب سے زیادہ یوں سمجھے زرنی دور کہلاتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے فوراً بعد ہی ان کے اندر انحطاط کا ایک عمل شروع ہو گیا، زوال۔ سب سے پہلے ان کی حکومت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک کا نام ہوا اسرائیل اور ایک کا نام ہوا جوڈیا، یہودیا، جوڈیا یہود، یہودیا اور ایک اسرائیل، یہ دو حکومتیں بن گئیں۔ پھر ان کے اندر آپس میں بڑی لڑائیاں رہیں، سینکڑوں سال تک جو ہیں اتنے کمزور ہو گئے اور پھر دین کی تعلیمات سے اتنے دور چلے گئے، پھر وہ بڑا عذاب آیا اللہ کی طرف سے، پہلے شمال سے اشورینز آئے اور پھر مشرق کی سائڈ سے عراق سے حملہ کیا مخت نصر نے، اور کئی لاکھ کو قتل کیا، اور باقی سارے جو بنی اسرائیلی بچے تھے، وہ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب تقریباً ان کی تعداد بھی 6 لاکھ بیان کی جاتی ہے، سب کو وہاں سے نکال کر لے گیا اور عراق میں جا کر قیدی بنا لیا گیا، غلام تھا۔ یہ وہ پہلا بڑا عذاب تھا، اور اس موقع پر جو ان کا ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی، بیت المقدس، اس کو بھی مسمار کر دیا مخت نصر نے، بالکل ہموار کر دیا، تباہ و برباد۔ یہ وہ پہلا بڑا عذاب تھا جو اللہ کی طرف سے ان پر آیا۔ اشوریت نے پہلے حملہ کیا تھا، اسرائیل کی حکومت ختم کی، پھر مخت نصر آیا، اس نے جوڈیا جو بڑی حکومت تھی اور بڑی سلطنت تھی اس کو بھی تباہ و برباد کیا، یروشلم کو تباہ و برباد کیا، بیت المقدس کی جو ہے وہ جڑیں، وہ بنیادیں تک کھود دی، اور باقی سب کو لے گیا قیدی بنا کر، تب یہ سارا علاقہ جو ہے بالکل بیابان رہ گیا جہاں کبھی اسرائیل کی حکومت تھی۔ 150 سال تک وہ عراق کی غلامی میں رہے، اسی لیے عراقیوں سے ان بنی اسرائیلیوں کو خاص نفرت۔ امریکہ نے جو عراق پر چڑھائی کی تھی اور جس کے لیے بالکل جھوٹا ایک دعویٰ کیا تھا کہ ماس ڈسٹرکشن کے ان کے پاس ہیں، ویپنز ہیں، غلط بات، جھوٹ۔ بعد میں اسرائیلی جو تھا جنرل، ان کا کمانڈر ان چیف، اس نے کہا تھا، سوری امریکن نے، کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی خاطر لڑی۔ تو عراقیوں کے ساتھ ان کی دشمنی جو ہے وہ اس دور سے چلی آ رہی ہے۔ 150 سال ان کی غلامی میں رہے، بابل کے اندر، بیبلونیا کے اندر، عراق کے اندر۔ اس دوران بھی ان کے ہاں نبی آتے رہے اور وہ اندر جیل خانے قید کے اندر بھی ان کے لیے اصلاح کا کام، تجدید کا کام کرتے رہے۔ 150 سال کے بعد ذوالقرنین نے، جو ایران کا شہنشاہ تھا اور بڑی حکومت اس نے قائم کی تھی، اس نے عراق پر حملہ کیا اور عراق کو فتح کیا، اور پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے اس نے آزادی دلائی کہ تم جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں اور جا کر آباد ہو جاؤ۔ 150 ایئرز وہ رہے ہیں عراق کی قید میں، 6 لاکھ اس وقت تھے، اور وہاں بھی ان کی تعداد بڑھتی رہی، ظاہر بات ہے کہ جب وہ ان کی آبادیاں ہیں جیسے بھی ہیں قید ہیں۔ پھر دوبارہ واپس آئے ہیں، بیت المقدس کو آباد کیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، ان کی دعوت و اصلاح کے نتیجے میں ان کے اندر ایک پھر توبہ کی منادی، اور وہ ایک نیا خون اور نئے جوش و جذبے سے پھر ایک نئی حکومت قائم ہوئی ہے، اور پھر ایمان اور یقین اور تقویٰ کی دولت جو ہے اس کی بنیاد پر وہ مستحکم ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کی بسائی کے نتیجے میں، پھر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ہم نے پھر ان کی مدد کی ہے مال سے، مویشیوں سے، اولاد سے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند سو سالوں میں وہ پھر ایک بہت بڑی حکومت بن گئی، مکابی سلطنت وجود میں آئی، جس کا رقبہ اس سلطنت سے بھی زیادہ بڑا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ یہ وہ دور ہے ان کا دوسرا عروج۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ان میں زوال آیا، شریعت سے بے وفائی، منکرات، گناہ، معصیت، اس میں آگے بڑھ گئے. پھر ان کے اوپر 63 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا رومن شہنشاہ پومپیائی نے اور فلسطین کو فتح کر لیا. اس نے کوئی بہت بڑی قتل و غارت نہیں کی، فتح کر کے اور پھر یہاں پر جو اپنی حکومت قائم کر دی، یعنی ان کی حکومت ختم ہو گئی. وہ مکابی سلطنت، عظیم مکابی سلطنت ختم، حکومت ختم. اب رومن جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا اس پورے علاقے پر، جیسے ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر برٹشر آ گئے تھے، برطانوی آ گئے. پورا عالم اسلام کے اندر کہیں ڈچ ہیں، کہیں پورچوگیز ہیں، کہیں اٹیلینز ہیں، کہیں فرینچ ہیں، انہوں نے کالونی بنا لی اور اپنے اپنے ڈاکر وائس رائے بٹھا دیے. یہ دور ان کے اوپر دوبارہ آیا. اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو رہی، اسی دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، اسی دور میں حضرت زکریا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا. حضرت عیسیٰ کی بعثت ہو رہی ہے، پوری قوم نے انہیں نبی ماننے سے انکار کر دی، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی، اور علماء بھی آخری پستی میں گرے ہوئے تھے دنیا داری کے، بظاہر بڑے بڑے جبے اور عمامے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے مسجدوں کے اوپر فتوے بھی دے رہے ہیں، لیکن دنیا داری اس درجے رچ بس گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ دے دیا. سب نے مل کر یہ شخص جو ہے مرتد ہے، غدار ہے، اور مرتد ہے تو مرتد کی سزا جادوگر ہے، ساحر. اور جادو جو ہے جیسے اسلام میں بھی اصل کے اعتبار سے کفر ہے، جادو کرنا وہاں بھی کفر تھا، اور جس نے جادو کیا یا جادو کی صحت کے اندر ملوث ہوا وہ مرتد ہو گیا، لہذا اس کی سزا قتل ہے، اس کو سولی دیا جائے. یہ دوسرا دور تھا. تو پہلا دور آیا، پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ نے موقع دیا، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر شفقت کی اور عنایت کی، ان کی توبہ کو قبول کیا، پھر ان کا ایک عہد زرنی آیا، مکابی سلطنت بنی. ثم عموا وصموا کثیر منھم، پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے کچھ عرصے کے بعد، ان میں سے بہت لوگ، اکثر لوگ، شریعت کی خلاف ورزی ہے، گناہ ہے. پھر وہ دوسرا بڑا عذاب آیا 70 میں اے ڈی، اب بی سی نہیں ہے، 70 کے اندر. پھر رومن جنرل ٹائٹس تھا، اس نے حملہ کیا یروشلم پر. ویسے بھی یروشلم رومنز کے ہی زیر اثر تھا، حکومت انہی کی تھی، لیکن پھر جو ان کو سزا ملی اللہ کی طرف سے، اور اس نے جو ایسا حملہ کیا اس میں کئی لاکھ کو اس نے قتل کیا، بیت المقدس کو دوبارہ مسمار کیا اور اس کی بنیادیں بھی کھو دی جیسے اس سے پہلے کیا گیا، اور اس کے بعد تمام یہودیوں کو اس علاقے سے بے دخل کر دیا، جاؤ دنیا میں جہاں سینگ سماتے ہیں چلے جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے، فلسطین سے نکال دیے گئے. ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے. یہ دوسرا بڑا عذاب آیا ان کے اوپر. یہاں پر اشارہ ہے تفصیل اس کی نسبتاً زیادہ سورہ بنی اسرائیل میں. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے. اس میں جو اصل رہنمائی ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل پر اللہ نے فضل کیا تھا، نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، شریعت آئی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے عذاب ان پر آئے. اے مسلمانوں، تم پر بھی اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، تمہیں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، قرآن جیسی عظیم کتاب ہدایت تمہیں عطا کی، کامل شریعہ پورا ضابطہ اعلیٰ ترین شکل میں تمہیں عطا کر دیا، اور اب اگر تم نے اس دین سے اور شریعت سے بے وفائی کی تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور ہوا، اس امت کی تاریخ میں بھی دو بڑے بڑے عذاب آ چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ دوسرے بڑے عذاب کا حصہ ہی تھا، وہ کولونیل رول تھا. اور جب یہ آج سے کتنے عرصے پہلے، ہم 14 اگست منا رہے ہیں، اب 62-63 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا، اس سے پہلے کیا حال تھا؟ پورے عالم عرب پر، پورے عالم اسلام پر کولونیل رول، یورپی طاقتیں، پھر ایک ایک کر کے آزاد ہوئے، لیکن وہ آزاد بس ایسے ہوئے، ذہنی غلامی، علمی غلامی، مروبیت، اور پھر یہ کہ انہی کا وہی گویا کہ تسلسل چلا ہے، سفید چمڑی والے چلے گئے تو گندمی چمڑی والے آ گئے اور اسی کام کو انہوں نے آگے بڑھایا، اسی غلامی کو، اور آج پھر اسی غلامی کے اندر ہم جکڑے ہوئے پوری طرح. وہ آزادی جو ہمیں ملی تھی وہ کہاں ہے؟ آپ معاشی طور پر پورے طور پر غلام ہیں، بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنا قرضہ ہمیں اور مل گیا، یہ نہیں سوچتے کہ اتنے ہی زیادہ اور غلامی میں جکڑے گئے اور اگلی نسلوں کو بھی جکڑ کر جا رہے ہیں، یہ پہلو نہیں بتاتے، اصل پہلو تو وہ ہے۔ اور ڈکٹیشن ان کی ہر ہر میدان میں کیا ہو رہا ہے، پچھلے 8 سال سے 10 سال سے کیا ہو رہا ہے، 9/11 کے بعد ٹوٹل غلامی ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، یہ کس چیز کی سزا ہے؟ مسلمان قوموں کو سزا ملتی ہے، اسی لیے تو اتنی تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، جب وہ دین و شریعت سے بے وفائی کریں، نہ خود عمل کریں نہ اس کو نافذ اور قائم کریں، یہ ہے حاصل۔ بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر اس لیے ہو رہا ہے، بڑی فضیلت ان کو دی تھی اور بڑی فضیلت ہمیں ملی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور دین کے ساتھ بے وفائی کریں گے تو اتنی ہی بڑی سزا ملے گی جیسے کہ ان کو ملتی رہی ہے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور آج ہم اس سزا کی زد میں ہیں، آج 14 اگست کا پیغام یہی ہے، یہ مسلمان کا معاملہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دیکھیں ایک قانون اللہ تعالیٰ کا ہے پوری انسانیت کے لیے، وہ قانون کیا ہے، چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ دنیا میں کھلی چھوٹ ہے جو مرضی کرو، دنیا دار الجزا نہیں ہے، اس سب کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، جزا وہاں ملے گی، سزا یا جزا، دنیا میں اللہ نے چھوٹ دے دی، دنیا ہے ہی دار العمل، اور اس میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو نیکی کے رستے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اور جو شیطان کے رستے پر چلنا چاہے، برائی کے رستے پر چلنا چاہے، فسق و فجور کے رستے پر چلنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کر دے گا، تمہیں آپشن ہے، کھلی چھوٹ۔ ان گناہوں کا نتیجہ دنیا میں نہیں نکلتا عام لوگوں کے لیے، ان گناہوں کا نتیجہ نکلے گا آخرت۔ لیکن جو مسلمان قوم ہو، اللہ کی نمائندہ قوم ہو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی شریعت عطا کرے، جن میں اللہ اپنے رسول بھیجے، اپنی کتاب ان کو عطا کرے، اگر وہ دنیا میں اللہ کی شریعت سے، دین سے بے وفائی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی، یہ ہے بات۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہاں کے قواعد و ضوابط مختلف ہیں، جو اللہ کی نمائندہ قوم ہو اس زمین پر، اس کو دنیا میں سربلندی کب حاصل ہوگی، جب وہ اللہ کی جتنی زیادہ وفادار ہوگی، عزت سربلندی قوت غلبہ تب حاصل ہوگا۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اب اس کتاب کی مدد سے، اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا کرے گا، جو اس کتاب کو تھامے، اس دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے، وفاداری کرے، اب اس قوم کو عزت ملے گی اور سر بلندی عطا ہوگی اور قوت ملے گی۔ یعنی مسلمانوں کا معاملہ خاص یہ ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو کوئی چیز تمہارا سہارا نہیں بن سکتی، پھر زوال ہے، پھر ذلت ہے، پھر مسکنت ہے، پھر انحطاط ہے، یہ تمہارا مقدر بنے گا۔ یہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، ان کے ہاں بھی جو عروج و زوال آیا اس میں یہی اصول تھا، اور یہی اصول اس امت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا کرے، خاص طور پر پاکستان تو بنا اسلام کے نام پر تھا، اور انہی صورتوں میں، انہی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر مسلمان قوم اللہ کی دین و شریعت کو نافذ کرے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو فرامانی اور خوشحالی سے نوازتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، زمین بھی خزانے اگلتی ہیں، لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو اس سے محروم کیا۔ شریعت اللہ نے ہمیں دی، اسلام کے نام پر ملک بنایا، تو کہاں ہے شریعت، قائم ہے؟ حال کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں سیکس ورکرز کا سیمینار ہوا ہے، جسارت اتنی بڑھ گئی ہے، یہ جو اس دور میں سب سے بڑا فتنہ اٹھایا جا رہا ہے، دجالی فتنے کا ایک ظہور ہے، یہ مسلمانوں کی اور مشرقی اقوام کی جو مشرقی روایات ہیں، جو حیا والی، جو انسانی روایات ابھی باقی ہیں ان کے اندر، کچھ حیا ہے، یہ ابھی تک اس طریقے سے بے مادر پدر آزاد نہیں ہوئے معاشرتی طور پر جیسے ویسٹ کا معاشرہ ہے، ان کو اسی لیول پر لایا جائے۔ پروسٹیٹیوشن جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی ایک کسب معاش کا ذریعہ ہے، اس کو بھی ہمیں، جو پروسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی اسی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے جیسے دوسرے ہنر لوگ جو ہے محنت سے کما رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ لیول لانے کے لیے جو بیجنگ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس سے پہلے قاہرہ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ایجنڈا پاس ہوا، پھر یو این اے کے تحت ہوئی ہے، ان کو سیکس ورکرز کہا جائے, اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھا جائے. گیس کو بھی آپ جو ہے بری نگاہ سے نہ دیکھیں, ہم جنس پرستی کو بھی. یہ سارے تصورات جو ہیں اب اس کے لیے تربیت گاہیں ہو رہی ہیں, اس کے ٹریننگ جو ہیں, اس کے سیمینارز ہو رہے ہیں, کراچی کے اندر ہوئے پچھلے دنوں. اور اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اصل چہ حیا ہے, انسانیت کا زیور. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, حیا کا لبادہ اتر گیا تو اب جو چاہے کرے, اب انسان انسان نہیں رہا, وہ حیوان ہے. اور اس پاکیزہ شے کو برقرار رکھنے کے لیے زنا اور جو بھی جنسی جرائم ہیں ان کی اتنی سخت پابندی اور سخت ترین سزا. اسلامی معاشرت کیا ہے؟ دور دور تک زنا کے رستوں پر پابندی لگائی جائے. اور آج آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ معاش ہے, اس کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اسلام میں پردہ ہے, ستر و حجاب ہے, ستر عورت کا پورا جسم ستر ہے. اور مغرب کے ہاں کیا ہے؟ عورت کا جسم تو ستر ہے ہی نہیں, وہ تو ہے ہی نگاہ کرنے کے لیے, معاذ اللہ. ہاں مرد کو پھر بھی کچھ کپڑوں میں ہونا چاہیے, کمال ہے ویسے. جادو وہ جو چڑھ کر بولے, وہ حیا کے تصورات جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے انہیں اس درجے مس کر دیا گیا, بڑی پلاننگ کے ساتھ, کئی سو سال کی جد و جہد ہے. یہ شیطانی قوتیں جو ہیں اور میڈیا کو انہوں نے استعمال کیا ہے اس حیا کے تصور کو ذہن سے کرچنے کے. اور وہ آج پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک بھی جو ہے اسی دور میں لگا ہوا. پھر یہاں عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک مت پھٹکو. اور اسلامی حکومت کا کام کیا ہے؟ زنا کی طرف لے جانے والے جو بھی داعیات ہیں, ذرائع ہیں, ان سب کو دور دور پابندی لگائی جائے. مخلوط معاشرت اسی لیے غلط ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. سیگریگیشن ہونی چاہیے. ستر کی تعلیمات ہیں, حجاب ہے, پردہ ہے. اور پھر اگر کوئی اس جرم کا ارتکاب کرے تو سخت ترین سزا. اور سزا بھی کیا؟ سر عام دی جائے. سورہ نور پڑھ کر دیکھیے قرآن مجید میں کہ جب وہ سزا دی جا رہی ہو تو اہل ایمان کا معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ہو دیکھنے والا وہاں پر عبرت پکڑنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں نکاح کرنا آج انتہائی مشکل ہو گیا, مشکل ترین کام. ہاں زنا کے راستے کھلے ہوئے, اس کے داعیات, جنسی جو ہے وہ جذبے کو مشتعل کرنے والی چیزیں ہر طرف پھیلی ہوئی, ہر طرف عام. یہ میں نے ایک رخ دکھایا ہے کہ ہم اصل دین سے کتنے دور ہیں. پول پارٹ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا اپنی اصل منزل کی طرف پیش قدمی کرے. نہیں کرے گا تو پھر یہی ہوگا کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں تاریخ کے بعد فلاں سن میں اس کے اتنے حصے ہو جائیں گے. معاذ اللہ, ان کے منہ میں خاک جو کہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے, ہماری دعا ہے. لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں سوچا جا رہا ہے؟ اور واقعی اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے, میں تو دیکھ کر آیا تھا. میں نے یہاں پر یہ بات بھی کہی تھی, ایک صاحب نے میری بات میں تصدیق کی ہے. میں اس کو جو میں نے سنا تھا وہ بیان کیا, لیکن جو انہوں نے بعد میں مجھے فون آیا کہ ایسا نہیں ہے, وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ خیر پاکستانی پرچم کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے. بلوچستان, آزاد بلوچستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے کالجوں میں, یونیورسٹیوں کے اندر. میں نے کہا تھا انڈیا کا پرچم بھی لہرایا جاتا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, ایک صاحب نے اس کی تردید کی ہے, اللہ کرے نہ ہو. لیکن کسی نے مجھے بتایا تھا اور وہ بھی ایک پروفیسر تھے کالج کے, اللہ کرے کہ یہ نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان سے نفرت کا جو عالم ہے, کہ وہ پاکستانی پرچم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آزاد بلوچستان, اسی کے نقشے, اسی کے پرچم بھی وہاں پر جو ہے وہ کالج یونیورسٹیوں میں عام ہے. اور یہاں تک مجھے جو بتانے والے تھے وہ ایک معتبر شخص تھے کہ اگر واقعی پاکستان اور اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے تو ہمیں اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جذبات یہاں تک پہنچے ہوئے. تو یہ جو کہا جاتا تھا کہ یہ ٹکڑے ہوں گے, اس کے لیے حالات تو سازگار ہیں. ہاں ہم توبہ کریں, صحیح اس پر آئیں تو اللہ تعالی قادر ہے, وہ پھر ہمیں سہارا دے گا. لیکن اگر ہم اس روح پر آگے بڑھتے رہے تو پھر اندیشہ ہے کہ جو دشمنوں کے عزائم ہیں پاکستان کے حوالے سے اور جو وہ پلاننگ کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے, لیکن اس کے لیے سارے حالات سازگار ہو چکے ہیں. کراچی بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ, ذرا کبھی جا کر دیکھیے, شدید اندیشہ ہے کہ کسی وقت وہ بارود پھٹے. تو حالات بہت برے ہیں, لیکن یہ دن ہے آج توبہ کا, اجتماعی توبہ کا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا اس مقصد کی طرف پیش قدمی کرنا، جس کا اولین تقاضا یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص خود اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کرے. یہ اللہ نے ہمیں پوری زندگی کا ایک دین دیا ہے نا، تو اس کو پوری زندگی میں قائم بھی کرو بھائی، اس پہ عمل کرو، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو رب ماننا ہے تو کیوں نہیں اس کے احکامات کو مانتے، اس کے قانون کو کیوں نہیں تسلیم کرتے، اور پھر اس کے دیے ہوئے نظام اجتماعی جو شریعت ہے اس کو قائم اور غالب کر کے اللہ سے وفاداری کا ثبوت دے. تو پھر وہ جو کہا اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنا دے، اور یہ پاکستان جو ہے یہ واقعی اسلام کا ایک صحیح معنوں میں قلعہ ثابت ہو. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.